لكم الإسلام يتبعون قولي على
الله صل على محمد وعلى
محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أطاع الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. یہ تین آیتیں جن پر ہم نے بفضل تعالیٰ کافی وقت صرف کیا. اب میرے پاس پہلا جملہ ابتدا اچھا جملہ معترضہ سے کہ مجھے ابھی تک یہ بات نہیں پتہ چلی کہ تقریباً چار پانچ مہینوں میں ہم نے جتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ان میں سے کتنی باتیں آپ کو سمجھ گئے، کیونکہ مجھے آپ حضرات کی طرف سے کوئی پراپر فیڈ بیک نہیں ملا، علاوہ چند سوالات کیونکہ جس سے میں کچھ اندازہ کر سکتا. لیکن یہ کہ ایک جو میری توقع تھی، اور شاید آج میں کچھ چیزیں بھی آپ کو دوں کہ آپ اس کو کر کے تھوڑا سا بتائیں گے، کہ ایک میں چاہ رہا تھا کہ کچھ افراد اس کو لکھیں گے، کچھ اس پہ باقاعدہ سوالات مرتب کریں گے، کچھ سوالات ہماری طرف آئیں گے، وہ چیز نہیں ہو پائی. لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ ماشاءاللہ اکثر حضرات میں جتنی مطلب میں ایسے ہی کہوں گا کہ خاص طور سے اتوار کے دن وقت نکالنا آسان کام نہیں، لیکن جس طریقے سے اکثر ہم حضرات نے مستقل مزاجی کے ساتھ اس گفتگو کو اٹینڈ کیا، وہ ایک حوصلہ افزا بات بھی ہے، جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کم از کم قرآنی معارف کو جاننے کا شوق اپنی جگہ پر یقیناً موجود ہے. لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کر دوں کہ اس چیز کے لیے بھی دقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس یعنی کہ آپ دیکھیں کہ عام دنیاوی علوم آپ کو گھر بیٹھے نہیں آتے، اس کے لیے بھی آپ کو جانا پڑتا ہے، آپ نوٹس بناتے ہیں، پڑھتے ہیں، کتابیں ریفر کرتے ہیں، سب کچھ اس طرح آپ جا کے ایک علم سیکھ پاتے ہیں. چل جائیں گے کہ علم قرآن جو اگر اس اپنی حیثیت اور درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو الٹیمیٹ نالج، یعنی جس کا تھوڑا احساس ہم کر پاتے ہیں، تھوڑا احساس، ورنہ یہ الٹیمیٹ نالج. الٹیمیٹ سے مراد ہے کہ مکمل بھی ہے اور اس کا درجہ بھی سب سے بڑا ہے. علوم میں، معارف میں قرآن سے بالا تر کوئی چیز نہیں ہے جس کو سیکھا جا سکے. اور آپ نے اس بات کا اندازہ کیا ہوگا کہ تقریباً ہم نے جو ان تین آیتوں کے ذیل میں بات کی، اس سے ہر حرف سے یہ جملہ علامہ تبارک بھائی نے المیزان میں لکھا ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں ایک حرف، ایک لفظ بھی مہمل اور بلا ضرورت نہیں استعمال ہوا ہے. ہر حرف کے پیچھے ایک میننگ اور ایک کنسیپٹ ہے. آپ نے بات کیا کہ ہم نے اسی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی، تو میں نے شروع کیا تھا حل سے کہ ہر حرف کے پیچھے ایک معنی ہے. ایک ایک حرف پہ ہم نے پورا ایک گھنٹہ سر کیا، حالانکہ وہ بھی اپنے اتنے معمولی علم رکھنے کے بعد، ورنہ جو صحیح معنوں میں صاحبان علم ہیں ان کے تو مقامات پہ جاتے ہیں. تو اس کے لیے دقت چاہیے ہوتی ہے. میرے دقت کس طریقے سے چاہیے ہوتی ہے کہ آپ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ ان آیتوں کو لے کے بیٹھیں، اس میں غور کریں، جو باتیں کی ہیں اس کو دہرائیں اپنے ذہن میں، کسی تفسیر کو ریفر کریں، کوئی بات سوچیں، سوالات ابھریں، پھر وہ سوالات کریں. بہتر عالم مل سکتا ہے اس کے پاس جائیں، لیکن یہ باقاعدہ ایک کروڑوں کا سلسلہ ہے، ایک محنت و مشقت کا سلسلہ ہے، اس کے بعد انسان کسی مقام پر پہنچ پاتا ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم انسان کے وجود میں جذب ہونا شروع ہو جائے، اور اگر آپ کے ذہن میں رشد کے معنی محفوظ ہیں تو جب قرآن کریم وجود انسانی میں جذب ہوتا ہے تو انسان کو رشد کہا جاتا ہے، یعنی انسان کی شخصیت ترقی کرتی ہے، انسان کا وجود گروتھ ہوتا ہے. بہرحال اب ہماری گفتگو بالکل اینڈ تک آ پہنچی. اب آخر کے دو الفاظ ہیں جس کی مجھے تشریح کرنا ہے انشاءاللہ اس نشست میں اور یہ نشست میں، کہ انا ہدیناہ السبیل، ہدایت پر ہم نے تفصیل سے بات کر لی. ہدایت کو سمجھ لیا، ہدایت کی تعریف کو سمجھ لیا، ہدایت کی قسم اور اس کے ارکان کو سمجھ لیا. اس کے بعد ہم نے اس بات کو بھی جان لیا کہ ہدایت کسی نہ کسی راہ کی طرف ہوتی ہے. راہوں کی بھی دو قسمیں، ایک سبیل ایک صراط. اور ہم آخر میں ایک اور بڑے عجیب و غریب نتیجے پر پہنچے کہ حقیقتاً جو صراط ہیں وہ حضرات ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ بن گئے. انہیں صراط، صراط مستقیم، خدا تک پہنچانے والی راہ، اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں. یہ بات ہم نے سمجھا. اب آخری اما شاکرہ و اما کفورہ. میں نے آج تینوں آیتیں کیوں پڑھی؟ تاکہ آپ کے ذہن میں پورا ترتیب و تسلسل باقی رہے کہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. اس پر دہر میں سے ایک لمحہ آیا اور اس کی پوری تشریح کے لیے میں نے آپ کے سامنے آیت بیان کی تھی سورہ آراف کی آیت نمبر 172، کہ جسے آپ عالم زر کہتے ہیں وہ حقیقتاً وہی دہری لمحہ ہے. جو عالم دہر میں انسان پر جو لمحہ آیا تھا کہ اشہدہم علی انفسہم والی بات بھی، کہ انسان کو اس کے نفسوں پر گواہ بنایا گیا، وہی دہری لمحہ. کہ جب انسان کیا ہو گیا، قابل مذکور شے نہ ہونے سے آیت ذکر. تو یہ انسان پہلے قابل ذکر شے نہیں تھا، پھر لائق ذکر بن گیا، انسانی شکل میں آ گیا، خلقت کے مراحل سے گزرا. خلقت کی ابتدا ہوئی نطفہ امشاج سے. یہ سب باتیں کر چکے ہیں، جو ایک کے بعد ایک حالت سے گزرتا ہوا صحیح و سالم جسمانی انسان پہلے، اور پھر اس جسم کے اندر ایک اور صلاحیت اس کو ودیت کر دی گئی، جس کو آپ عرف عام میں روح کہتے ہیں. قرآن کریم نے اس کو سماعت، بصر اور افتدہ، سماعت، بصارت اور افتدہ اس کو نصیب کیا، عطا کیا. یعنی انسان جو پہلے جسم مادی رکھتا تھا، اب اپنے اندر ایک جہت روحانی بھی اس کو عطا کر دی گئی. اور جہت روحانی ودیت کرنے کے بعد خدا نے اضافی احسان کیا کہ شریعت کی شکل میں، فطرت کی شکل میں اس کو ہدایت سبیل بھی عطا کیا. تو آپ گنیے کتنی چیزیں ہوں گی. انسان کا شے مذکور بننا، یعنی وجود کا عطا، وجود کا عطا ہونے کے بعد انسان کو ایک خاص شکل، ایک پیکر کا ملنا. اس پیکر کا صرف جسمانی نہیں بلکہ اس کو ایک روحانی جہت کا بھی عطا ہونا، جس کی وجہ سے انسان پر دیگر حیوانات کے بالمخالف عالم ملکوت کے دروازے کھل گئے. دوسرے حیوانات اور ملکوت کے دروازے بند ہیں. کیوں بند ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس عقل کی شکل میں، قلب کی شکل میں جہت روحانی نہیں، روحانی کنیکشن نہیں. انسان کو یہ چیز ملی کہ اس پر ملکوت اور اس کے بیونڈ جو کچھ بھی عوالم ہیں ان تک رسائی کے رستے کھل گئے. اور اگر انسان کے بھٹکنے میں ابھی بھی کوئی امکان باقی رہ گیا تو اس کو بھی خدا نے بند کر دیا. کس طریقے سے؟ انبیاء کے ذریعے سے، شریعت کے ذریعے سے، سبیل و صراط کی ہدایت کے ذریعے سے. کتنی نعمتیں ہوں گی. انہیں ایک شے کو جو قابل ذکر نہیں تھی، اس کو وہاں سے اٹھا کر اس مقام تک پہنچا دینا، اس قابل، یہ لیاقت و قابلیت دینا. اب جس نے یہ سب کچھ عطا کیا، نعمت پر نعمت، نعمت بالائے نعمت، اب وہ اس سب کچھ دینے کے بعد کیا توقع رکھنا چاہیے اس کو؟ جس نے اتنا کچھ دیا، کہاں سے شروع کیا تھا؟ کہ قابل ذکر شے نہیں تھا، وہاں سے شروع ہوئی تھی بات. اور درجہ بہ درجہ، درجہ بہ درجہ اس جگہ تک پہنچا دیا کہ آپ یہ مخلوق عرش تک رسائی حاصل کر سکتے. کتنی نعمت ہے. اب اس کا توقع رکھنا کہ ان تمام نعمتوں کو میں نے جسے عطا کیا ہے وہ ان نعمتوں کے مقابلے میں شکر گزار بنے گا، یہ ایک فکری اور جائز تقاضا. تو اب بات کہاں پہ ختم ہو رہی ہے؟ کہ جب اتنی ساری نعمتیں میں نے عطا کر دی اب اما شاکرم و اما کفورا، کہ چاہے وہ کیا بنے، شاکر بن جائے یا کفور بن جائے. اب انہیں دو لفظوں کو تھوڑا سا ہمیں اس کی وضاحت کرنا ہے کل موقع. تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ بالکل ایک لاجیکل آؤٹ کم ہے کہ جب اس قدر نعمتیں عطا ہیں کی جا رہی ہیں تو نعمتوں کے مقابلے میں کیا ہوتے ہیں، دو قسم کے بہیویئرز وجود میں آتے ہیں. یعنی کہ جب نعمت دی گئی ہے تو نعمت کے مقابلے میں جو نعمت کا وصول کرنے والا ہے یا شکر گزار بنے گا یا نعمت کا کفران کرنے والا بنے گا. تو یہ دو چیزیں یہاں پر دیکھیں. ایک بہت اہم بات جو اس میں پنہا اور پوشیدہ ہے، یعنی یہاں پر ہمیں تین باتیں ایکچولی ڈسکس کرنا ہے. پہلا، اس چیز کو سمجھنا ہے کہ انسان شکر گزار کیسے بنتا ہے اور شکر ہوتی کیا چیزیں. دین کے سب سے پہلے ہمارے یعنی کہ ہمارے جو اوریجنل کنسیپٹس ہیں ان میں ہی مسائل ہوتے ہیں، اس لیے ہم صحیح بات تک پہنچ نہیں پاتے. کفران نعمت کیا چیز ہوتی ہے، ظاہر ہے شکران نعمت سمجھ میں آ جائے گا تو کفران نعمت تھوڑی واضح ہو جائے گا. اور تیسری جو اس میں پنہا ہے گہری بات، وہ کیا ہے کہ پروردگار میں شکر گزاری یا کفران نعمت کو فعل انسانی کے طور پر ہے. یعنی اس میں خدا کی کیا ہے، شاکر. شاکر اگر آپ ویسے زبان کے لحاظ سے دیکھیں تو کیا ہے، فاعل. فاعل یعنی جو فعل کو انجام دیتا ہے. تو یہ شکر گزاری بھی فعل انسان ہے اور کفران بھی فعل انسان. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام نعمتوں کے دینے کے بعد اس بات کا خدا منتظر ہے کہ انسان اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے ان نعمتوں کے بارے میں کیا رویہ کیا. یہ مطلب پنہا ہے. اس انداز سے بات کرنا کہ چاہے وہ شکر کرنے والا یا شکر گزار بنے یا کفران نعمت کرنے والا بنے، ان دونوں کاموں کی نسبت کس کی طرف دی جا رہی ہے، انسان کی طرف، بطور فاعل. بطور فاعل یعنی ان تمام نعمتوں کے عطا کرنے کے بعد کا جو رویہ ہے وہ ارادہ اور اختیار انسانی پر منحصر اور مشتمل. تو تیسری بات جو ہمیں سمجھنا ہے وہ کیا کہ ارادہ کیا چیز ہوتی ہے. میں آپ کو ان شاء اللہ ارادے کے جب معنی آپ کے سامنے عرض کروں گا نا آپ کو بہت حیرانی ہوگی کہ جیسے ہم مثال کے طور پر ایک سوال پوچھ سکتے ہیں کہ نیت اور ارادے میں کیا فرق ہوتا ہے. اس سوال کا جواب ہم آگے تلاش کریں گے. کیا نیت اور ارادے ایک ہی چیز ہوتی ہے یا نیت اور ارادے میں فرق ہوتا ہے، دو الگ چیزیں. کیا یعنی جیسے اس میں ایک چیز اور تھوڑا سوچ کے لیے کہ ارادہ اور نیت دونوں ہم سمجھتے ہیں کہ کام ہے جو ہم کرتے ہیں، یعنی نیت بھی کرتے ہیں ارادہ بھی کرتے ہیں. ارادہ فعل خدا بھی ہے، نیت فعل خدا بھی ہے. ارادہ فعل خدا کا کیا مطلب ہے، خدا مرید بھی ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ مرید کہلاتا ہے، جس کا ارادہ کیا جاتا ہے وہ مراد کہلاتی ہے وہ چیز. تو خدا اس میں علاقے میں مرید ہے یا نہیں، خدا کا ارادہ. یعنی اس پر ہماری بحث نہیں ہے، پر وہ بحث بہت مشکل ہو جاتی ہے. لیکن ارادہ فعل خدا ہے. ارادہ کیا چیز ہے، ارادہ اس لفظ ارادے کی نسبت خدا اپنی طرف بھی دے رہا ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ارادہ ہے نا خدا کا، کہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتا ہے. اور ارادہ انسان کے لیے کہ من کان یرید العاجلہ ومن اراد الآخرۃ، انسان کے لیے. یہ ارادہ کیا چیز ہے جس پر خدا نے انسان کے لیے شکر و کفر کو منحصر کر دیا. تو یہ تین باتیں اختتام. شکر کیا چیز ہے، کفران پر زیادہ بحث کی ضرورت نہیں، بہت سمجھ میں آ جائے گا. اور ان دونوں چیزوں کی بنا ارادہ انسان پر ہے، یہ ارادہ کیا ہوتا ہے اس پر. تو سب سے پہلے یعنی اگر ہم شکر کی تعریف کریں، اس میں ایک ایک چیز میں تھوڑا سا اور آپ کو بطور فیلر آپ کے خدمت میں سنوں کہ جب خدا نے کہا کہ شاکرن اما شاکرن، اس شاکرن کا مطلب کیا یہ ہوگا کہ وہ شکر ادا کرتا ہے یا وہ شکر گزار؟ کیا مطلب ہوگا؟ شاکرن کا مطلب کیا ہم یہ کریں گے کہ دیکھیں اب ان نعمتوں کے مقابلے میں کون کتنا شکر ادا کرتا ہے یا کون شکر ادا کرتا ہے، یا یہ کہیں گے کہ ان نعمتوں کے مقابلے میں کون شکر گزار ہے؟ ان دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ بات تقریباً صحیح ہے، لیکن شکر ادا کرنے میں یہ چیز، یہ حال انسان پر کبھی کبھی طاری ہوتا ہے، یعنی جب آپ کو نعمت یاد آتی ہے، آپ پر اس کا اثر قائم ہوتا ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں، لیکن آپ کے شکر گزار ہونے کا مطلب ہے کہ نعمت کا اثر اور اس کی یاد کبھی بھی آپ سے گزر نہیں ہوتا. جب آپ کہیں گے نا کہ میں اس نعمت کا شکر گزار ہوں، جیسے آپ نے کہا صفت، بالکل صحیح کہا، یعنی اب وہ چیز بطور صفت آ گئی، آپ کی کوالٹی بن گئی. کیا کوالٹی بن گئی؟ شکر ادا کرنا، یا آپ کی صفت ہو گئی. صفت کب ہو گئی؟ جب نعمتوں کا تذکر، نعمتوں کی یاد کبھی بھی آپ سے نہ ہو. تو پروردگار کی توقع کیا ہے؟ کہ میرا بندہ میرا شکریہ ادا کرنے والا نہیں بنے، میرا شکر گزار. یہ بھی میں انشاءاللہ آیت قرآنی سے ابھی اس بات کی بھی وضاحت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی خدا کی توقع اما شاکرن میں یہ ہے کہ کون شکر گزار بنتا ہے اور کون کفران کرتا ہے، کفران نعمت کو اپنا رویہ اور روش اختیار کرتا ہے. شکر کے ارکان کیا ہیں؟ شکر کہتے کیسے ہیں؟ اب سب سے بات ڈیفینیشن، شکر کا سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ نعمت کی شناخت اور اس کو ریکگنائز کرنا، یعنی نعمت کو قبول کرنا، نعمت کو تسلیم کرنا. اگر کوئی چیز آپ کو دی جائے اور آپ اس کو نعمت ماننے میں تیار نہ ہو، شکریہ کہاں سے ادا کریں گے؟ چلیے، یعنی سب سے پہلی بات کیا ہے کہ آپ جو نعمت دی گئی اس نعمت کو ریکوگنائز کریں بطور نعمت. یعنی اگر کوئی شخص، جیسے ہم اپنی عام زندگی میں اکثر یہ بات کہتے ہیں نوجوانوں کو خاص طور سے نصیحت کے لیے، کہ جو ایک بیگا بونڈش لائف اسٹائل اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، اس کی قدر کرو. کہتے ہیں کہ راتوں کو جاگ رہے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہے، تو کہتے ہیں تندرستی ہزار نعمت ہے، صحت ایک مرتبہ نعمت صحت رخصت ہو گئی تو اتنی آسانی سے پلٹ کے نہیں آتی، اس کی قدر. یعنی انسان کے عمل سے، انسان کی روش سے اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ صحت کو نعمت نہیں سمجھتا. یعنی پہلی چیز کیا ہے شکریہ ادا کرنے میں؟ کہ وہ نعمت کو نعمت جانے، اس کو بطور نعمت سمجھے. جیسے ہم کہیں گے ہمارے، ہمیں یہ جو وجود عطا ہوا، خدا نے جو زندگی عطا کی، اتنی بڑی نعمت. اب یہ معرفت ہوگی نعمت کی تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، لیکن اگر سمجھ رہے ہیں کہ یوں ہی پیدا ہو گئے تو کچھ بھی نہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی گھاس پھوس کی طرح ہو گئے ہیں، تو وہ کیا شکر ادا کرتے ہیں؟ کون سے جذبہ جو تشکر ان کے اندر پیدا ہوگا؟ تو پہلی بات کیا ہے، پہلا رکن شکر کیا ہے؟ نعمت کی ریکوگنیشن، معرفت کہ ہاں یہ زندگی نعمت ہے، ہاں علم نعمت ہے، ہاں صحت نعمت ہے، اس کو ریکگنائز کرنا. ریکگنائز کرنے کے بعد دوسرا کام جو شکر گزاری کا حصہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نعمت کی حفاظت کرنا اور اس کو ضائع ہونے سے بچانا. یعنی جب آپ کسی بھی دین یا عطیے کو نعمت جانیں گے تو اس کی حفاظت بھی کریں گے، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں گے. اور اس طریقے سے انسان کی عملی زندگی بتا دیتی ہے کہ اس کی نظر میں نعمت ہے کیا. پیغمبر اکرم کا قول وصیت ہے بلکہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کو دون دین اپنے مال اور اپنے خون کو اپنے دین کا فدیہ بنا. مال اور خون یعنی جان نعمت ہے لیکن اس سے بڑی نعمت دین ہے, کیونکہ چھوٹی چیز ہمیشہ بڑی پہ قربان ہوتی ہے, بڑی کبھی چھوٹی پہ قربان نہیں ہوتی. جب حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے مال اور اپنے خون کو اپنے دین کا فدیہ قرار دو, اس پہ فدیہ کر دو, یعنی مال کی عزت آبرو جان کی حفاظت لازم ہے, لیکن اگر دین کے ایکسپنس پہ ہو تو ان کو اس پہ قرار دو. یہ چیز کیا بتا رہی ہے کہ بڑی نعمت کیا ہے؟ دین. بڑی نعمت کیا ہے؟ معرفت. بڑی نعمت کیا ہے؟ علم. اس کے لیے اپنی زندگی کو خرچ کرو. یعنی انسان اپنے آرام آرام و سکون کی ایک نعمت, انسان اس نعمت کو تج دیتا ہے عالم بننے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ علم کو بالا تر درجے کی نہ سمجھتا ہے. جو ایسا نہیں سمجھ رہا ہوتا وہ یہ کام نہیں کرتا. تو انسان کی عملی روش خود اس بات کو بتا دیتی ہے کہ وہ کس کو نعمت سمجھتا ہے اور کس نعمت کا شکر گزار ہے. دوسرا پہلو کیا ہوا کہ نعمت کی معرفت, نعمت کو نعمت جاننا اور اس کے بعد اس کی حفاظت کرنا, اس کو ضائع ہونے سے. تیسری بات, یعنی یہ سب ارکان شکر ہیں, یہ سمجھیے گا. اس طریقے سے آپ نے وہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں بھی بلامہ میں یقیناً پڑھا ہوگا کہ ارکان استغفار کیا ہیں. کہ آپ نے جناب امیر علیہ السلام نے سختی سے ڈانٹا گیا زبان سے, استغفر اللہ بند کرو. سمجھو کہ استغفار کیا چیز ہے, اور استغفار بھی پورا ایک سیریز ہے, سیریز ایکشن ہے کہ ان چیزوں سے بچو, اپنے خون اور گوشت کو جو مال حرام سے پیدا ہوا اس کو بھلا دو, جس کا حق کھایا تھا سارے حق واپس کر دو, نئے سرے سے اپنے خون اور گوشت کو اگاؤ حلال سے. یہ سب ارکان استغفار ہیں. اسی طریقے سے یہ ساری باتیں ارکان شکر ہیں. شکر کا مطلب پالی زبان سے الحمدللہ بولنا نہیں. سب سے پہلی بات نعمت کو نعمت جاننا, دوسری بات نعمت کی حفاظت کرنا, اس کو ضائع ہونے سے محفوظ کرنا, تیسری بات نعمت کا صحیح اور درست استعمال کرنا. استعمال یعنی کہ جو نعمت آپ کے پاس ہے اسے آپ کس موقع اور مصرف کی یوز کر رہے ہیں. نعمت بینائی خدا نے دی ہے, اگر اس سے حرام چیز کو دیکھا جائے تو یہ نعمت کا غلط استعمال ہے. یعنی انسان زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا لیکن حقیقتاً وہ کفران نعمت کر رہا ہے. اگر اس آنکھ کی نعمت سے حرام دیکھ رہا ہے, خدا نے انسان کو یہ جسم یہ وجود دیا ہے کس لیے؟ کہ اس میں سوائے حلال کی اور کوئی چیز داخل نہ ہو. یہ جسم جو خدا نے دیا ہے, نہ اس میں سے حلال کے سوا کوئی داخل ہونا چاہیے اور نہ حلال کے سوا کچھ باہر آنا چاہیے. یعنی زبان سے جو خارج ہو وہ بھی جائز ہو درست ہو, اور جو اس منہ سے انسان کے جسم میں اندر جائے غذا وہ بھی حلال ہو پاک. یہ شکر ہے نعمت جسم کا, جو انسان اپنے جسم کو اپنی غذا کو جسم کو ناپاک اور حرام غذا سے بچاتا ہے حقیقتاً وہ نعمت جسم کا شکر گزار. نعمت جسم کا کہ یہ جسم جو خدا نے مجھے نعمت دی اس کا شکر گزاری, زمانے کا شکر گزاری ہمیشہ حالت شکر گزاری. تو آپ کو اس بات کو بھی سمجھنا پڑے گا, جیسے جب آپ نعمت کی معرفت حاصل کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی. یعنی جب آپ نعمت بینائی کی معرفت حاصل کریں گے تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کے لیے کیا شکران ہے کیا کفران. نعمت کا درست اور جائز استعمال تیسرے مرحلے پر, شکر کا تیسرا رکن. چوتھا رکن نعمت انسان خود بناتا یا پیدا نہیں کرتا بلکہ نعمت منعم منعم حقیقی کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہے، کوئی بھی نعمت یعنی ظاہری سے لے کے باطنی تک کسی بھی نعمت کا اگر آپ ذکر کریں تو سب کا سب عطا ہے پروردگار، جیسے میں نے اس آیت میں آپ کے سامنے جتنی نعمتیں گنائی یہ سب کا سب عطیہ خدا بندی ہے، جس نے نعمت عطا کی ہے وہ اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ نعمت کا وصول کرنے والا دوسرے بندوں کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھے گا کہ اگر میں نے اس کو ایک خصوصی نعمت علم عطا کی ہے تو وہ اس علم کی نعمت کو بخیلی کے ذریعے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھے گا بلکہ دیگر بندوں کو بھی اس نعمت میں شامل کرے گا۔ تو شکر کا چوتھا رکن اس نعمت کے قیوزات میں بندگان خدا کو شامل و شریک کرنا، یہ چار چیزیں مل کے بناتی ہیں شکر۔ اسے استغفار میں پھر بھی یاد دہانی آپ کو کرا رہا ہوں کہ استغفار نہج البلاغہ میں بہت مشہور ہے، بہت سنا ہوا آپ کو کہ استغفار استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں ہے، استغفار چھ چیزوں کا نام ہے، یکے بعد دیگر جن کو روح و عمل لانا۔ اسی طریقے سے شکر زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں ہے بلکہ شکر ان چار ارکان پر مشتمل عملی کاموں کا نام ہے، کہ نعمت کو ریکگنائز کرنا، نعمت کے معرفت حاصل کرنا، نعمت کی حفاظت کرنا، اس کو ضائع ہونے سے بچانا، نعمت کا صحیح استعمال کرنا اور نعمت کے فیوزات میں دیگر بندگان خدا کو شریک کرنا۔ انسان ان سارے کاموں کو کرنے کے بعد کہہ سکتا ہے الحمدللہ کہ میں نعمت خداوندی کا، جو نعمت مجھے دی گئی اس کا میں شکر گزار ہوں یا میں اس کا شکر گزار ہوں۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک آیت آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، یہ آیت ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 13 جس اس سے پہلے ذکر ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ان سارے نعمات کا کہ جو خدا نے ان دو عظیم الشان پیغمبروں کو عطا کی۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر پر عمل کرو۔ یہ آیت یہ آپ کو سمجھا دی کہ یہ ساری باتیں جو میں نے چار باتیں کی یہ آپ کو سمجھا دیجیے کہ شکر کیا ہے۔ اعملوا، اعملوا یعنی عمل کرو، عمل میں لاؤ۔ آل داؤد، اے داؤد کی اولاد شکرا، شکر۔ شکر زبانی کسی چیز کا نام نہیں ہے، یہ جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس شکر کو عملی کرو، عملی کرو یعنی اس نعمت کا درست استعمال کرو، نعمت کا صحیح جگہ پر مصرف رکھو، نعمت کو ضائع ہونے سے بچاؤ اور نعمت کو بندگان خدا پر پھیلا دو، کیونکہ خاص طور سے نعمات باطنی قلت میں ہیں، کثرت سے نہیں ہیں، نعمات ظاہری کثرت سے، ظاہری نعمتیں بکثرت ہیں، باطنی نعمتیں بقلت ہیں، چند انسانوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ لیکن جن انسانوں کو خدا نے یہ عطیہ بیش بہا عطا کیا ہے ان سے خدا کی توقع ہے کہ دیگر بندوں پر وہ ان قیوزات کو پھیلائیں گے۔ میں شکر ملو آل داؤد شکر، اے آل داؤد اس شکر کو عملی کرو۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اگر شکر گزاری خالی زبان سے الحمدللہ کہنا ہوتا تو خدا کو یہ نہیں کہنا پڑتا، اگر زبان سے خالی یہ سب باتیں کرنے کا نام شکر ہوتا تو پروردگار کو یہ نہیں کہنا پڑتا تو شکر کو اے آل داؤد عملی کرو اور میرے بندوں میں سے بہت قلیل، قلیل کا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ تقریباً ایک چیز جو بالکل کچھ بھی نہیں ہوتی، آلموسٹ نیگلیجبل، یعنی میرے بندوں میں سے شکر گزار بہت تھوڑے، بہت کم۔ تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ شکر گزار ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے، شکر گزار ہونا کسی زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے۔ قرآن کریم میں صرف دو بندے ایسے ہیں, صرف دو بندے جن کا نام لے کے ان کو شاکر کرے, صرف دو. ایک حضرت نوح علیہ السلام, انہ کان عبدا شکورا, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 3, اور شاکرا لانعمہ, سورہ نحل کی آیت 121, حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ جو شاکر اور شکور کا لفظ ہے صرف دو انسانوں کے لیے نام دکھاتا ہے, باقی جیسے مومنین کے صفات اور اس میں وہ چیزیں ہیں, لیکن نام لے کے صرف دو آدمی. اس سے آپ اندازہ کر لیجیے کہ بندگان شکر گزار کتنی بن جاتے ہیں. تو اما شاکرن و اما کفورا, کہ انسان شاکر ہو, شکر گزار ہو, نعمت شکر کو ادا کرے. یہاں پر ایک چیز تھوڑا سا قبل اس سے کہ میں اس کو ذرا ایک ذرا گہرائی میں لے جاؤں شکر کو, ایک ذرا آسان اور سہل بات آپ کے سامنے آ سکتی ہے کہ قرآن کریم نے کئی جگہوں پر شکر کے ساتھ ایک اور صفت کو ملایا ہے, اور اس صفت کا نام ہے صبر. کئی مقامات پر شکر کے ساتھ صبر کو ملایا ہے, اور ہماری عام لینگویج میں بھی جب ہم کسی کو تلقین کرتے ہیں تو ہم صبر و شکر کے الفاظ ایک ساتھ یاد بات کرتے ہیں کہ صبر و شکر, یہ اس سے بڑا صابر و شاکر بن جاتا ہے. یا قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ انا فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, کہ جو صبار اور شکور ہے اس کے لیے ہماری آیت ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دوں. یہ آئے مظاہری, آیت اللہ مظاہری نے جو ان کے دروس ہیں, کافی تفصیلی دروس ہیں جہاد پر نفس, اس میں ایک جگہ پر انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا کہ ہارون خلیفہ عباسی کا ایک وزیر تھا, وہ کسی جگہ جا رہا تھا, رستہ بھٹک گیا صحرا میں, اور سورج جیسے جیسے طلوع ہوتا جاتا تھا اس کے لیے پیاس کی شدت تکلیف بڑھتی جا رہی تھی, وہ پریشان کافی صحرا میں بھٹک رہا تھا کہ اسے اچانک کہیں صحرا میں بنا ہوا ہٹ جھونپڑا مل گیا. وہ تیزی کے ساتھ وہاں گیا کہ دیکھو شاید مجھے وہ مل جائے. دیکھا وہاں, دیکھا تو ایک بڑی حسین و جمیل عورت ہے جو کچھ کاموں میں مصروف. اس نے اس عورت سے کہا کہ میں فلاں فلاں شخص ہوں اور اس وقت پیاس سے جاں بلب ہوں. اس نے اس کو دودھ پلایا, پانی پلایا, کہا کہ یہاں آرام کر لو تھوڑی دیر, اور ابھی کچھ عرصے میں میرا شوہر کسی کام سے گیا ہوا ہے, وہ آ گیا ہے تو تم اس سے مل گیا. تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ صحرا میں گرد بلند ہوئی, تو اس عورت نے کہا کہ شاید میرا شوہر آ گیا, وہ جلدی سے اٹھ کے باہر کی طرف گیا. اس نے دیکھا کہ جب وہ گرد ختم ہوئی تو ایک اونٹ پر ایک شخص سوار ہے, وہ اس سے اترا. یہ عورت آگے بڑھی, اس نے اس کا استقبال کیا. اس عورت کی, اس شخص کی کیفیت یہ ہے کہ بدشکل بوڑھا ہے, ایک بدشکل بوڑھا ہے. اس عورت نے بڑے پیار محبت سے استقبال کیا, اس نے اس کے جواب میں اس کو ڈانٹ پٹنا شروع کیا, ڈانٹ پٹنا شروع کیا. لیکن اس کے باوجود اس خاتون کی تیوری تو بن لی ہے, اس نے اس کو بلایا, لائے بٹھائی, ہاتھ پیر بٹھائے, کھانا دیا, آرام سے بستر پہ بٹھایا. یہ شخص کہتا ہے کہ اے خاتون, اے عورت, تجھے خدا نے یہ حسن و جمال دیا ہے, تجھے تیرا اخلاق بھی اتنا حسین ہے شکل کے ساتھ, اور تو اس صحرا میں اس بدخلق اور بدصورت گھوڑے کے ساتھ پڑی, اس کو چھوڑ میرے ساتھ چلے. اس نے کہا کہ تم کیونکہ ایک صاحب منصب ہو تو مجھے توقع تم سے یہ تھی کہ تم کوئی صحیح بات کرو, لیکن تم نے تو انتہائی گھٹیا بات کی. میں نے سنا ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے ایمان دو بنیادوں پر کھڑا ہے, ایک صبر ہے, ایک شکر. خدا نے مجھے جو نعمتیں عطا کی ہیں میں ان پہ شکر گزار ہوں, اور یہ نعمت جو مجھے نہیں ملی میں اس پر صابر ہوں, اور میں ان دونوں حالتوں کو برقرار رکھنا چاہتی ہوں تاکہ کامل ایمان کو پاؤں. تو شکر کے ساتھ دوسرے سے صبر بھی چل رہا ہوں, لیکن شکر بغیر صبر کے نہیں آتا. بلکہ ان کو ساتھ ملانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو انسان صابر نہیں ہوتا وہ شاکر بھی نہیں ہوتا. شکر کے لیے صبر ضروری ہے, تبھی انسان شکر گزار ہو سکتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے, ورنہ کیا ہوتا ہے, ذرا سی کوئی مشکل آئی ہے نا زندگی میں, مشکل آئی اگر انسان صابر نہیں ہے تو شکر کی حالت سے باہر ہو جائے گا, ہو گئے نہیں. میں نے سوچ کے بتائی نا کہ ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں ہاں خدا بہت اچھا ہے, بہت شکر ہے الحمدللہ, اور بیمار پڑ گئے 10-15 دن, کھانا پینا چھوٹ گیا, بستر سے نہیں اٹھا رہے, حالت خراب ہو گئی, اب سب ختم, اب خدا کو جو ہے خالی میں ہی ملا تھا یہ ساری مصیبتیں نازل کرنے کے لیے, پریشانیوں کے لیے, تکلیف ہو گئی. کیا ہے شکر کے لیے صبر لازمی, یہ دونوں چیزیں صبر و شکر ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جو یہ حدیث ہے حضور کی کہ ایمان ان دو ستونوں میں کھڑا ہے, ایک صبر ہے ایک شکر. اب اس حوالے سے میں آپ کے سامنے آیت رکھنا چاہتا ہوں, سورہ ابراہیم کی آیتیں ہیں 6 اور 7. انشاءاللہ اگلی دفعہ, کیونکہ ابھی آج صرف ایک دو آیتیں ہی ڈسکس کرنا ہے اس لیے میں لکھ کے نہیں لایا, اگلی دفعہ میں اس کو لکھ کے بھی انشاءاللہ آپ کو دیکھوں. سورہ ابراہیم آیت 6 اور 7. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, وَإِذْ قَالَ, اور جب کہا موسیٰ سے, موسیٰ نے, لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے, اپنی قوم سے کیا کہا, اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, ان نعمتوں کا تذکر کرو جو اللہ نے تم پر نازل کی. قوم بنی اسرائیل, یہ نعمت بلائی جانے والی چیز نہیں ہے, تذکر رہے گا تو انسان شکر گزار ہے. ذکر کے معنی بھی مجھے امید ہے آپ کے ذہن میں محفوظ ہو. ذکر کیسے کہتے ہیں, یاد رکھنا, یاد دہانی کا نام ذکر ہے, ذکر زبان سے بولنے کا نام نہیں, یاد دہانی کا نام ذکر, یاد رکھنے کا نام. اذکروا نعمت اللہ علیکم, جو اللہ کی نعمت تمہارے اوپر ہے اس کا ذکر, یعنی اس کو یاد رکھو. وہ کون سی نعمت ہے, اذ انجاکم من آل فرعون, جب آل فرعون سے تم کو نجات دلائی, یسومونکم سوء العذاب, جو تم کو بدترین عذاب سے دوچار کرتے تھے, ویذبحون ابناءکم, تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے, وَيَسْتَعْيُونَ نِسَاءَكُمْ, تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے, وَفِي ضَلَالِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ, اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ایک بلائے عظیم. یہ جملہ بہت عجیب ہے, ہمارے تعامل سے باہر ہے, یہ حقیقتا ہمارے تعامل سے باہر ہے کہ خدا یہ چیز کہہ رہا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل پر آیا, اولاد کا, بیٹوں کا قتل ہونا اور عورتوں کا مغلوب ہو جانا, انہیں ظاہر زندہ رکھ کے وہ کیا کریں گے, زندہ رکھ کے کنیزی ملیں گے, زندہ رکھ کے اپنی خدمت گزاری کریں گے. اس میں مبتلا ہونا یہ بلائے عظیم کی رب کی, تمہارے رب کی طرف سے, رب کی طرف سے. اب یہ جملہ ہمارے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہے کہ رب ایسا بھی سلوک کرتا ہے. انہیں مجھ جیسا آدمی تو یہی سوال کرے کہ اے میرے رب ایسا شروع کر قوم کے ساتھ. لیکن شاید اس کا ایک جواب ہے, شاید وہ جواب یہ ہے کہ اگر یہ بلائے عظیم نہ ہوتی تو موسیٰ نہیں ملتے بنی اسرائیل. موسیٰ جیسی کسی شخصیت کے لیے اس بلا کے مرحلے سے گزرنا ضروری ہے. یعنی جیسے ہم کہیں کہ جس طریقے سے کہ شاہ ایران کا جو ستم, یہی ستم تھا, اسی قسم کے ستم تھا, اگر یہ ستم, یہ بلائے عظیم نہیں ہوتی تو خمینی جیسا انسان نہیں بنتا اس کا. یعنی کہ جب خدا یہ کہہ رہا تھا وفی ذالکم بلاء, کیوں بلا میں ڈالا, تاکہ تمہیں موسیٰ ملے, تاکہ تمہیں طور ملے, تاکہ تمہیں توریت ملے. تو جو قومیں اس بلائے عظیم کے مرحلے سے گزر جاتی ہیں وہ یہ باتیں ہیں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, اور جب اعلان کر دیا, تَأَذَّنَ کا مطلب یہ جیسے ہے اذان کے سنس میں, اذان کیا ہے؟ اعلان کر دیا, آشکار کر رہا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا, آشکار کر دیا, کیا اعلان کر دیا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یہ میں لکھ دیتا ہوں, اگر اس پہ غور کریں آپ تھوڑی سی دیر میں اس کا ترجمہ سوچا کریں, بہت سنی بھی آیا تھا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7, ابراہیم اب یہ آیت آپ کے سامنے ہے, اس کا ترجمہ میں سننا چاہوں گا آپ نے اسی سائڈ.
اگر تم شکر گزار بندے بنو گے تو مزید اضافہ فرمائیں گے, اور اگر تم نے کفر کیا تو خدا کا, بے شک خدا کا عذاب شدید.
جی ہاں, اور کوئی شکر ہوگی
اگر تم نے شکر کیا تو اللہ زیادہ دے گا, زیادتی کرے گا,
اس میں زیادتی کرے گا.
اور اگر سامنے نہ کیا, بے شک
میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ اس ترجمے میں ہے نہیں, متن قرآن میں یہ لفظ کا نہیں.
کون سا لفظ؟
کہ اگر تم نے شکر کیا تو خدا نعمتوں میں اضافہ کرے گا.
نہیں, اللہ عزیز اندر کرے گا, تم میں تمہارے اندر زیادتی کرے گا.
یہ بات, یہ بات میں نے اس کو ٹوٹلی غلط ڈائریکشن کیا. لئن شکرتم, اگر تم شکر گزار ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اگر شکر گزار ہوگے تو کیا ہوگا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ, یہ جو طریقہ ہے أَزِيدَنَّكُمْ, اس کا مطلب ہوتا ہے حتماً. یہ جو طریقہ ہے أَزِيدَنَّ, یہ ترکیب کیا بتا رہی ہے؟ حتماً, لازماً کیا کریں گے؟ تم میں زیادتی کریں گے, تمہاری شخصیت گرو کرے گی. زیادتی کس میں ہوگی؟ تمہارے اندر ہوگی. تمہارے اندر زیادتی ہوگی, نہ کہ نعمتوں میں زیادتی ہوگی. یعنی نعمتوں میں زیادتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو خارج از وجود انسان ہوتی ہیں. جیسے مال ہے, ایک نعمت ہے لیکن انسان کے وجود کا حصہ نہیں ہے. اولاد ہے, نعمت ہے لیکن وجود انسانی کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک, اصل نعمت, پھر میں وہی رشد کی تعلیم دہرا ہوں, اصل ترقی کس چیز کی بات ہے؟ میں کیا سمجھا تھا کہ ترقی یہ اصلی وجود کا ایکسپینڈ ہونا ہے. انسان کی اصلی ترقی کیا ہے؟ کہ انسان کا وجود گرو کرے, علمی عملی جس اعتبار سے, تو لازیدنکم کا مطلب یہ ہے کہ اس شکر کے نتیجے میں ہم تم میں اضافہ کریں گے, تم بڑے ہو جاؤ گے. مطلب ہے مجھے زیادہ کر, یہ نہیں کہا جا رہا کہا جا رہا کہ میرے علم کو زیادہ کر. یہ ان آیتوں میں سے جس کا ترجمہ بھی ہمیشہ غلط کیا ہے, خلاف لفظ لئن شکرتم, اور اس کی ترتیب بھی سمجھ لیجیے, لازیدنکم حتمن لازمن, شکر کا حتمی اور لازمی نتیجہ کیا ہے, تم میں زیادتی اور زیادہ تمہاری کو. جیسے جب میں نے دعا کے بارے میں آپ سے آیت پڑھی تھی, ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا کرو قبول کروں گا, بیچ میں کوئی دوسری چیز نہیں, کوئی شرط نہیں, تین آن نہیں. اجیب و داڑ و تدار ادا داڑ نے, جو جب بھی دعا کرنے والا دعا کرتا قبول کرتا. اسی طریقے سے شکر کے لیے بھی حتمن کا لفظ استعمال ہے, لازمن حتمن. اگر تم شکر گزار بنو گے تو تم میں زیادتی کرو گے, اور حقیقتا نعمت اسی کا نام, اس بات کی گواہی دیں گے یعنی کہ نعمت حقیقی انسان کے وجود کی گروتھ کا نام ہے, چیزوں کے ملنے کا نام نعمت نہیں ہے. انسان کے پاس نرم بستر ہوتے ہیں لیکن اکثر اوقات سونے کی توفیق نہیں ہوتی, دسترخوان پہ بیسیوں ڈشز ہوتی ہیں, کھا نہیں سکتا اس میں, نعمت تو نہیں کی بچی. حقیقی نعمت وجود انسانی میں گروتھ اور ترقی, تو خدا نے اس کے لیے کس چیز کو مقدمہ بنایا, لئن شکرتم, اور شکریہ آپ سمجھ لیجیے اس چیز کا نام, اعملوا آل داؤد شکرا, شکر کو عملی بنانا ہے. شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا, شکر عمل کے ذریعے سے. تو لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم, یہ ہے کمال مہربانی پروردگار, اور اگر تم کفران کرو. یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بس واضح کر دوں کہ کفر کے لفظی معنی ہوتے ہیں چھپانے کے, پردہ ڈالنے کے, پوشیدہ کرنے کے. دینی اصطلاح میں کفر کے معنی انکار کے بھی ہوتے ہیں, یعنی وہ شخص جو پیغام نبوت کا یا توحید کا انکار کر دے وہ کافر ہے, وہ بھی ایک سنس میں چھپانے والی ہے. کفران کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ خصوصی طور سے نعمتوں کے حوالے سے ہوتا ہے, یعنی جو نعمتوں کو اس انداز سے ڈیل کرے کہ گویا اس کو چھپا رہا ہے, اس کو پائی نہیں گئی وہ چیزیں, یہ کون سا انسان ہے جو نعمت کا کفران کرتا ہے, اور کفران کی زیادتی بہت زیادہ کفور ہے. اما شاکرم و اما کفورا, یعنی بے انتہا نا سپاس نا شکر گزار بر مقابل نعمت. کفورا کا کیا مطلب, یعنی خدا جیسے یہ چیز ہے کہ بعض اوقات قرآن کی آیتوں میں ایسا لگتا ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ خدا بھی جذباتی ہو گیا, قرآن کی آیتوں سے بعض اوقات یہ چیز محسوس ہوتی ہے. جیسے پروردگار نے ایک جگہ کہا وما قدر اللہ حق قدرہ, ایک دکھ محسوس ہوتا ہے اس آیت میں, یعنی وما قدر اللہ